الحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين علي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن ابي طالب. ولا له الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرسى وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. صلوات على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، مرتبہ کی یہ آیہ کریمہ جو قرآن مجید کی پیغمبر ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور رفت اور ان کی منزلت کو اجاگر کرتے ہوئے اس آئے کریمہ نے ان تمام تر بلندیوں کو پیش کیا کہ جو حقیقت ختم مرتبت ہے، اور ارشاد ہے کہ اسی اللہ نے اے پیغمبر آپ کے اوپر کتاب کو اور حکمت کو نازل کیا اور آپ کو تمام ان چیزوں کی تعلیم دے دی جو کچھ بھی آپ نہ جانتے تھے. یعنی ہر چیز کو اس اللہ نے پڑھا دیا پیغمبر کو. علامہ کا خود اللہ نے آپ کو تعلیم دیا، اللہ نے آپ کو پڑھایا. ما لم تکن تعلم، کہ جن چیزوں کو آپ نہیں جانتے تھے. ظاہر ہے کہ اللہ نے پڑھایا ہے اور نہیں جانتے تھے، یہ دونوں لفظیں جو ہیں وہ بہت سے لوگوں کو بھٹکا دیتی ہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر جب پیدا ہوئے تو کچھ نہیں جانتے تھے، تو پھر اللہ نے ان کو پڑھانا شروع کیا. تو اب اس کے معنی یہ ہے کہ اس دنیا میں پیدا کیا اور 40 سال تک پیغمبر کو ایسا ہی رکھا، الیعوذ باللہ، پھر اس کے بعد اللہ چلا وہاں سے اور پھر ان کو تعلیم دینا شروع کیا. تو یہ خیالات انہی لوگوں کے پاس ہیں جو اللہ کو خود ہاتھ پیر اور جسم جسمانیت کا تصور کرتے ہیں. لیکن یہاں پر مراد اللہ کی یہ نہیں کہ وہ ایسے پیدا کیا کہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے اور اس کے بعد تعلیم دی، بلکہ خلقت اولا جب نور خلق کیا تھا تو اسی وقت ان کے قلب کے اوپر نورانی شکل میں تمام علوم ودیت فرما دیے. لہذا وہ مکتبہ فکر جو اس کی تعلیم دیتا ہے اور اس طرح کی روایات اور اس طرح کے واقعات نقل کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی ترویج کرے، یہ نہ قرآن کے مطابق ہے اور نہ ہی حدیثوں کے مطابق ہے، دونوں کے خلاف ہے. قرآن نشاندہی کر رہا ہے پیغمبر کی عظمت کو. ہر نبی اللہ نے جو بھیجا ہے، ہر نبی کو علم اللہ نے پہلے سے دیا ہے. وہ اللہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہم نے کتاب نازل کی اس کے ساتھ، ہم نے علم دیا اس کو، ہم نے عالم پیدا کیا اس کو، جو کہ دیگر انبیاء ہیں، یکے بعد دیگر تمام انبیاء ہیں جن کا ذکر خود قرآن مجید میں ہے، کہ جو قرآن عام مسلمان اعتراف کرتا ہے اور اسی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اسی قرآن پر ایمان رکھتا ہے. مثلا جناب عیسی کے لیے ہے کہ انی عبداللہ آتان الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے جو بنا کے بھیجا ہے میں اس اللہ کا بندہ ہوں. وآتانی الکتاب، اور اس نے مجھے کتاب دیا ہے. وجعلنی نبیہ، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے. اب یہ فقرہ اس وقت کا ہے کہ جب جناب عیسیٰ گہوارے میں تھے، یعنی پیدائش کے فوراً بعد گہوارے میں تھے، اور جناب مریم آغوش میں لے کے بنی اسرائیل کے سامنے کھڑی ہوئیں، تو لوگوں نے مریم کو تانا دینا شروع کیا اور برا بھلا کہنا شروع کیا. اور یہ بھی صبر کی آزمائش تھی، اللہ نے حکم دے دیا کہ بولنا کچھ بھی نہیں، لہذا خاموشی کا روزہ حضرت مریم کو رکھا دیا. اور جب حضرت مریم خاموش ہو گئیں تو اب کوئی بولنے والا چاہیے تھا جو طہارت مریم کی گواہی بن جائے. تو مریم حکم خدا پر عمل کرنے والی بیوی خاموش تو ہو گئی، مگر دل میں تو اضطراب رہا ہوگا کہ کون ہے جو میری گواہی دے گا. تو اللہ نے گہوارے میں لیٹے ہوئے بچے کی زبان کھول دی، اور وہ بچہ بول پڑا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور کتاب لایا ہوں، اور مجھے نبی بنایا گیا ہے. اب یہ بات اور ہے کہ کتاب لانے کی بات کی ہے، کتاب پڑھنے کی بات نہیں کی، صرف لانے کی بات ہی، کتاب لایا ہوں لیکن کتاب پڑھی نہیں ہے. اب ہر ایک کے مرتبے الگ الگ ہیں، کچھ بچے آغوش میں آ کے کہتے ہیں پہلی کتاب پڑھوں کہ دوسری کتاب پڑھوں کہ تیسری کتاب پڑھوں. لیکن آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو کہ کہہ رہے تھے کہ میں کتاب اللہ نے مجھے دی اور میں لے کے آیا ہوں، تو کیا گہوارے میں کتاب بازو میں رکھے ہوئے تھے؟ ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی کتاب ساتھ میں رہی ہو، اور اگر نہیں تھی تو پھر کہہ کیوں رہے تھے کہ لے آیا ہوں؟ کیوں کہہ رہے تھے کہ لے آیا ہوں؟ اور تھی نہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لے آیا ہوں، تو یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک نبی جھوٹ اگر بول رہا ہے تو پھر نبی نہیں ہو سکتا. لیکن قید بھی لگائیے، وجعلنی نبیہ، مجھے اللہ نے نبی بنایا. نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا. ابھی انہی تقریروں کے درمیان بات آئے گی، دلائل پیش ہوں گے کہ کیوں نہیں جھوٹا ہو سکتا. اور کتاب لے کے آیا ہوں، کوئی کتاب گہوارے میں ہے بھی نہیں، تو پھر یہ کتاب ہے کہاں کہ جس کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں کتاب لے کے آیا ہوں؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ اور یہ کتاب گہوارے میں نہیں ہے، نہ آغوش مریم میں کہیں دکھائی دے رہی ہے. ورنہ بنی اسرائیل بڑی بڑی کتابوں کے پڑھنے والے اس کتاب کو فوراً دیکھ لیے ہوتے اور چپ ہو جاتے. لیکن اسرائیل کے ان خاندان اور قبیلوں کے درمیان حضرت عیسیٰ جبکہ نہ ساتھ میں رکھے ہوئے ہیں اور نہ ہی اس کی نشاندہی ہے، وہ پھر بھی دعوی کتاب کر کے دنیا کو، مکتبہ فکر کے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ سمجھو کہ نبی کسے کہتے ہیں. نبی اس کا نام نہیں ہے کہ جو دو جلدوں کے دفتر کے درمیان لکھی ہوئی چیز کو لے آئے تو کتاب ہے. نبی اس کا محتاج نہیں ہے. نبی تو وہ ہے کہ جس کا خود قلب محبت کتاب ہے. اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے کتاب لے کے آئے ہیں، یعنی جو ہمارا قلب ہے وہی اللہ کا منقوش اور اللہ کی طرف سے نقش کیا ہوا ہے. اور اسی کے اوپر تمام علوم الہی کندہ ہیں. حضرت عیسیٰ جو گہوارے میں ہے وہ اپنے دل کو کتاب بنا کے پیش کر رہا ہے, تو جب گہوارے میں آنے والا اس طرح محکم ہو جائے کہ اس کا دل کتاب بن جائے اور وہ بھی کتاب خدا, تو 40 سال کے بعد اگر اللہ اعلان کرے کہ میں نے تجھ کو ایسا بنایا ہے کہ جو بھی نہیں جانتا تھا سب پڑھا دیا ہے, تو اس کے علم میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. کل میں نے آپ کے سامنے ان ساری باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ کیا ضرورت تھی کہ اللہ نے تعلیم کی بات کی, اور کیا ضرورت تھی کہ اللہ نے صرف اور صرف کیوں نہیں کتاب کہہ دیا کہ ہم نے کتاب نازل کیا اور ہم نے حکمت نازل کیا. نزول تک کافی تھی بات, کتاب اور حکمت ہم نے عطا کر دیا دے دیا, لیکن تعلیم کی ضرورت نہیں تھی. مگر اللہ نے تعلیم کی بھی قید لگائی اور اس کی وجوہات, اس کی بنیادیں ہم نے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کی تھی, اور وہ یہاں تک ہم لے آئے کہ ضرورت کیا ہے اور کس طرف اشارہ ہے اللہ کا کہ پیغمبر کیا ہے اور کیسا ہے. کتاب لے آنا خالی کافی نہیں ہے, نازل کتاب ہونا اس کے پاس اور کتاب کا وہ بانی بن جانا اور کتاب کو دکھانا خالی یہی کافی نہیں تھا. تبھی اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو تمام ان چیزوں کی تعلیم بھی دے دی کہ جو یہ نہیں جانتا تھا. اور یہ تعلیم کی لفظ اللہ نے اپنی طرف نسبت دی, وَعَلَّمَكَ, اور اے پیغمبر آپ کو میں نے پڑھا دیا. خطاب ہے اللہ کا پیغمبر سے. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ہر ایک کی صفت بیان کی جاتی ہے تو اس کی صفت کبھی اس سے خطاب کرتے ہیں اور کبھی قوم والے سے خطاب کرتے ہیں. اللہ ہر نبی کے لیے اس طریقے سے کوئی خطاب نہیں کیا سوائے پیغمبر ختمی مرتبت کے. حضرت آدم کو بھی اس نے اپنی طرف نسبت دی ہے, وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَا, آدم کو اس نے تعلیم دی تمام اسماء کی. یہ نہیں کہا ہے آدم میں نے تجھے پڑھا دیا تمام اسموں کو, بلکہ اخبار کر رہا ہے, خبر دے رہا ہے کہ آدم کو بھی تعلیم دینے والا وہی ہے جو تمام اسموں کی تعلیم دے رہا ہے. مگر آدم سے خطاب نہیں کر رہا, پیغمبر سے خطاب کر رہا ہے کہ تجھ کو ہر چیز میں نے پڑھا دی ہے جو تو نہیں جانتا تھا. دیکھیں ایسا اخبار کرنا, خبر دینا, تو خبر دے رہی امت کو بتا رہے, امت کے سامنے, لوگوں کے سامنے, انسانوں کے سامنے خبر دی جا رہی ہے کہ آدم کا علم اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ تعلیم دینے والا ہے. تب جو آدم کو ماننے والے ہیں وہ یہ سمجھ کر کے آدم کو مانے کہ آدم کا علم اللہ کی طرف سے ہے. لیکن یہاں لوگوں کو نہیں بتایا جا رہا ہے بلکہ پیغمبر کو خطاب ہے کہ تم کو تعلیم دے دیا ہم نے ہر اس چیز کو کہ جو نہیں جانتے تھے. اس کے معنی یہ ہے کہ پیغمبر کو مطمئن کر رہا ہے کیا کچھ باقی نہیں رہ گیا, جو کچھ تھا وہ ہم نے دے دیا تجھ کو, جو علم تھا وہ ہم نے پلا دیا تجھ کو. عظمت پیغمبر یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس علم ہے, جو میں اپنے ید قدرت میں رکھتا ہوں, وہ تجھے میں نے سونپ دیا ہے. یعنی تیری عظمت اس قدر بلند ہے کہ میں اپنی تمام تر قدرت اور اپنی تمام تر قوت علمی تیرے حوالے کر رہا ہوں. آدم کو صرف اسما کی تعلیم دی ہے, اپنی قوت علمی نہیں ادا کی ہے. فرق بتانا چاہتا ہے کہ آدم آدم ہے اور خاتم خاتم ہے, دونوں میں فرق ہے. آدم کی آدمیت کی شرافت کی انتہا یہ ہے کہ تعلیم اس نے دی ہے خالی, لیکن خاتم کے علم کی شرافت کی انتہا یہ ہے کہ ہر چیز کی تعلیم دی ہے, کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے. کلی علم ہے, وہاں جزئی علم ہے, یعنی تھوڑا علم کی نسبت ہے تھوڑے سے علم کی, یہاں سارے علم کی نسبت ہے. جو جز میں اور کل میں فرق ہوتا ہے وہی آدم میں اور خاتم میں فرق ہے. صلوات پڑھیں محمد والا.
کہ اس عظمت کے حامل پیغمبر کو اللہ نے آخری دور میں نبی بنا کے بھیجا، آخری زمانے میں نبی بنا کے بھیجا. اب ظاہر ہے کہ یہ علم بنیاد ہے ہر نبی کے لیے ہے. میں نے عرض کیا کہ تمام انبیاء کو خطاب کیا ہے، کہیں نسبت بھی ہے اپنے علم سے کہ ایک آدم ہے، کہ میں زیادہ اس کے اوپر آپ کو اور نہیں گھمانا چاہتا، صرف اس مقصد تک لے جانا ہے کہ نسبتیں کہاں کہاں پر آئیں. تین مقامات پہ نسبت اس نے اپنی طرف کر دیا، اور دوسری جگہوں پر دیگر انبیاء کی طرف ارشاد ہے کہ ہم نے اس کو ایسا پیدا کیا ہے کہ یہ ایک پیدائشی علم لے کے آنے والا ہے. چنانچہ حضرت اسحاق کی ولادت کے موقع پر جب جناب ابراہیم کے ہاں حضرت اسماعیل پیدا ہو چکے، اور جناب ابراہیم کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ کہ کوئی اولاد نہیں تھی، تو وہاں پر دل کے اندر جب یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ حاجرہ سے اولاد پیدا ہو گئی اور سارہ سے اولاد نہیں تھی، سارہ کے دل کے اندر کیفیت پیدا ہوئی اولاد تھی، اور سارہ کی عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی، اور اس طرح سے جناب ابراہیم کی بھی عمر زیادہ تھی. بعض روایات میں 120 سال حضرت ابراہیم کی عمر تھی. اس کے بعد اللہ نے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ملائکہ میں سے ایک ملک کو بھیجا اور کہا جا کے اس کی خبر دے دو. ملائکہ جو کہ ان میں اتنی عظیم کیفیت ہوتی ہے، وہ مشکل ہو کر کے شکل کی صورت میں آ کے ملک نے خبر دی، تو خبر دینے کے لیے بھی ایسی کیفیت اختیار کی کہ پہلے سلام کیا دروازے پہ آ کے کہ سلام ہو آپ پر اے اہل بیت، اور اس کے بعد پھر منظور خدا بیان کرنا شروع کیا. حضرت ابراہیم کی زوجہ جناب سارہ خالی ابراہیم نبی کی بیوی نہیں تھی، بلکہ ایک نبی کی بیٹی تھی، اور دوسرے ایک نبی کی بہن تھی، حضرت لوط کی سگی بہن تھی، اور حضرت سارہ صاحب مقام اور رفت و منزلت تھی. اس کے باوجود جب ملک نے کہا کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ہم تم کو بشارت دیتے ہیں ایک ایسے جوان کی پیدائش کی، ایک ایسے بچے کی پیدائش کی کہ جو علیم پیدائشی علم والا ہوگا. تو اس وقت ان کو جو ہے تعجب ہوا، تو قرآن نے اس کو بھی نقل کیا تھا، اتعجبین من امر اللہ، کیا اللہ کے امر سے تم کو تعجب اور حیرت ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں انبیاء کی زوجہ اور اس رفت و بلندی کے بعد بھی حیرت میں پڑ جاتی ہے امر خدا میں. آپ اندازہ کریں کہ امر خدا میں تعجب اور حیرت ہے نبی کی زوجہ کو کہ جو انبیاء کی اولاد میں سے ہے. آپ سوچیں جب نبی کی بیٹی ہو کے امر اللہ کے بارے میں تعجب کر سکتی ہے، تو وہ زوجہ نبی جو نبی کی بیٹی نہ ہو، اگر وہ کسی اولی الامر کی حیرت کو دیکھ کر کے حیرت زدہ ہو جائے، تو اس میں حیرت کی بات نہیں ہے. خلوات ہے محمد والے محمد. لیکن لفظ خالی استعمال کیا، وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ہم ایسے بیٹے کی ولادت کی خبر دیتے ہیں کہ جو پیدائشی علم لے کر کے آئے گا. یہ جناب اسحاق، ظاہر میں اسحاق نبی ابراہیم کے بیٹے ہیں، رسول ختم مرتبت سے پہلے، اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیدائشی علم لے کے پیدا ہوگا. تو معلوم ہے کہ نبی جو ہے وہ علم لے کے پیدا ہوتا ہے، جاہل نہیں پیدا ہوتا، جہالت نہیں ہوتی اس کے پاس. ایک ثبوت یہ قرآن نے، دوسرا ثبوت دے چکا جناب عیسیٰ کے لیے. مختلف انبیاء کا ذکر ہے، یہ ایک طرف ہے کہ نبی پیدا ہوتا ہے علم لے کے آتا ہے. آپ سوچیں یہ سارے انبیاء فہرستوار پیدائشی عالم ہیں، اور آپ کا نبی 40 سال کے بعد علم حاصل کرے، یہ حیرت کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ان لوگوں کی جو قرآن پر یقین رکھتے ہیں، ان کے عقل کی داد ہے کہ قرآن میں ان کے دیکھ رہے ہیں کہ جو قرآن لے کے آنے والا نبی ہے، اس نبی کو العیاذ باللہ حاکم ودہن جاہل سمجھتے ہیں، اور جو قرآن کے دیگر انبیاء ہیں ان کو پیدائشی عالم سمجھتے ہیں. یہ ان کے عقل کی داد ہے. یہ سارے انبیاء جو پیدا کیے گئے اور سب علم لے کے آئے، پیدائشی علم لے کے آئے، ان کی خلقت ایک طرف ہے، اور یہ کہ جو صاحب قرآن ہے اس کی خلقت ایک طرف ہے. پوری تاریخوں کو اٹھا کے دیکھیں آپ حدیث و روایات میں تو معروف ترین حدیثیں موجود ہیں کہ پیغمبر کی خلقت میں بھرپور طریقے سے خود پیغمبر نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، اور یہ نور اولین نور ہے کہ جس کو اللہ نے علم دیا، جس کو اللہ نے ادب سکھایا، اور اسی کے علم و ادب اور اسی کی کثرت عبادت کو دیکھ کر کے پھر دوسری مخلوقات نے بھی عبادت کرنا شروع کیا کہ جو اس کے بعد خلق کی گئیں ملائکہ بھی بزم میں ملائکہ جو عبادت گزار ہوئی وہ کثرت سجدہ محمد مصطفیٰ دیکھ کر کے اس کی تعلیم سے صلوات علی محمد والے محمد. تو یہ اس کی تعلیم سے علم حاصل کر کے معرفت پروردگار تک پہنچے. تو جس کو اولین پیدا کیا ہے اس کی خلقت نور سے ہے، اور یہ سارے لوگ جو انبیاء ہیں اب ان کے لیے ایک روایت معتبر جو کہ اہل سنت کے ہاں بھی ہے اہل شیعوں کے ہاں بھی ہے کہ تمام انبیاء کی خلقت اس وقت ہوئی جب پیغمبر ختمی مرتبت کے انوار کو اللہ نے پیدا کر دیا، اس نور کو بنا دیا، اس نور سے بھی مشتق کیے، پنجتن کے نور سامنے آ گئے، اس کے بعد پھر انبیاء کو پیدا کیا، اولیاء کو پیدا کیا، ملائکہ کو پیدا کیا. اور یہ روایت مختلف انداز سے ہے، ان میں کا ایک جز یہ ہے کہ جب پیغمبر کثرت عبادت سے پیغمبر کے پیشانی پر جو پسینہ اور عرق آ گیا اس کو پیغمبر نے نکال کے اپنے ہاتھوں سے پھینکا تو اس کی جتنی بوندیں بنی وہ ساری بوندیں انبیاء بن کر کے خلق کی گئیں. آپ اندازہ کریں کہ پہلا نور پیغمبر کا خلق کیا گیا، اس نور نے جب عبادت کی اور یہ نور کثرت کی انتہا کو پہنچ گیا، اور اس سے جو پیشانی پر پانی آیا وہ پانی جب پیغمبر نے چھڑک دیا تو جتنی بوندیں بنی وہی انبیاء خلق کیے گئے، اور وہ انبیاء جب خلق کیے گئے تو ان کو اللہ نے عالم پیدا کیا. اور جو کر رہے بات اتنی سی بات ہے، اب آپ غور کریں دو چیز ہے یا نہیں، ایک خود پیغمبر کا نور اور ایک ہے عرق جبین نور پیغمبر، دو چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ دیکھیں دونوں میں فرق ہے، ایک ہوتا ہے سونا اور ایک ہوتا ہے سونے کا پانی، دونوں چیز الگ الگ ہے کہ نہیں ہے؟ سونا جو ہے اس کا پہن کر کے نماز میں پڑھنا سونے کو پہن کر کے نماز کو باطل کر دیتا ہے، لیکن کوئی فقیہ آج تک یہ نہیں کہا کہ اگر سونے کا پانی کسی چیز میں لگا ہوا ہے تو اس کو بھی اگر پہن لے تو نماز باطل ہوتی ہے. کوئی نہیں کہتا، سب یہ کہتے ہیں نہیں سونا حرام ہے، سونے کا پانی نہیں. کہا کیوں؟ کہ بھائی سونا حقیقت ہے، توجہ رہے، اور یہ پانی اس کا عرض ہے، جوہر نہیں ہے، لہذا کسی نے سونے کے پانی کے لیے وہ مقام و مرتبہ نہیں دیا، حقیقت اور ہے اور غیر حقیقی چیز جو عرضی ہے وہ اور ہے، نہ پانی اور ہے سونا اور ہے. سونا کا مقام نہ سونے کا پانی لے سکتا ہے، نہ سونے کے پانی پہ سونے کو رکھا جا سکتا ہے، دونوں الگ الگ ہے. جیسے یہاں الگ الگ ہے ویسے ہی وہاں الگ الگ ہے. آپ سوچیں سونے کا پانی، بہرحال سونے کا پانی ہے، لیکن خود سونا ایک حقیقت ہے. یہاں پیغمبر نور حقیقی ہے، نور حقیقی کے جبین پر جو پانی آ گیا تو جو رہے وہ پانی جو ہے تمام انبیاء کی خلقت ہے. جب دیکھیں پانی میں اتنی صلاحیت ہے کہ عرق جو ہے وہ پیدا ہو تو علم بن کر کے پیدا ہو، تو حقیقت محمد کیا ہوگا؟ اسی فرق کو بتایا کہ جب عرق کو پیدا کروں گا تو خالی علم دوں گا، لیکن جب محمد کو پیدا کروں گا تو اپنا علم دوں گا. ہر بات ہو محمد والے محمد. یہ حقیقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور ہر انسان کو چاہتا ہے کہ کمال کے درجے پر فائز ہو. ہر انسان کو وہ یہ چاہتا ہے کہ کمال کے درجے پر فائز ہو اور کمال پر خائز دیکھنا چاہتا ہے. اور کمال انسان کا اسی وقت ہے کہ جب وہ ایمان کے کمال پر پہنچ جائے اور عمل کے درجے پر پہنچ جائے, تبھی اس کی زندگی طیب و طاہر ہے. قرآن شاہد ہے کہ ہم خود بیان کرتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی, جو بھی انسان عمل صالح انجام دے خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو, وہو مؤمن اور وہ مومن ہو, فلنحینہ حیاتا طیبہ, تو ہم اس کو زندہ رکھتے ہیں, ایک پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں. یعنی کمال انسانی یہ ہے کہ زندگی طیب و طاہر ہو, حیات پاکیزہ ہو. حیات پاکیزہ حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کمال نہ ہو. کمال حاصل نہیں ہوگا, منزل کمال اس وقت حاصل ہوگا جب ایمان کے کمال پر پہنچے اور عمل کے کمال پر پہنچے. ایمان اور عمل میں کمال اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کہ کوئی چاہ کمال نہ ہو, کہ جو دکھائے نہیں آپ کو, بتائے نہیں آپ کو کہ کیا ہے ایمان اور کمال ایمان کیا ہے, کیا ہے عمل اور کمال عمل کیا ہے. اگر ایمان کمال کا ہوگا, عمل کمال کا ہوگا, تو اسی کو دیکھ کر کے انسان